ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊदु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورہ اخلاص ہے، چار آیتیں ہیں اور راجح قول کے مطابق وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو پورے عرب کے اندر بلکہ دنیا کے اندر لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے تھے، پتھر کے بت، لکڑی کے بت اور چیزوں کے بت، اور پھر انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی کو اپنا حاجت روا اور کارساز، ہماری حاجتیں پوری کرنے والے، ہمارے کام بنانے والے یہی ہیں یہ سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ توحید یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا اور کہا کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت فرما برداری کرو، اسی کے احکام کو اپنا اور اسی پر چلو۔ تو یہ چیز وہ لوگ جس ماحول میں تھے ان میں سے بہت سو کی سمجھ میں نہیں آئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے متعلق کچھ ناروا اور نامناسب سوالات کیے۔ دو آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے سوال کیا کہ یہ آپ کا خدا جس کی عبادت کی آپ دعوت دیتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ کس سے بنا ہے؟ سونے سے، چاندی سے، لوہے سے، لکڑی سے؟ تو کہتے ہیں کہ ان کے اسی سوال کے جواب میں یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ کون ہے یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر. اور بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسب و نسب کے متعلق سوال کیا. دنیا میں ہم جب کسی آدمی کا تعارف اور پہچان کرنا چاہتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کون ہو, تمہارا باپ کون ہے, تمہارا خاندان کیا ہے, یہ سوالات ہوتے ہیں اس کے متعلق جو ہے معلومات حاصل کرنے کے. بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے متعلق اسی طرح کے سوال کیے. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی, یہ سورہ اخلاص ہے. چنانچہ اس میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد, اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ایک ہے. یا اللہ احد یہاں کہا, اس جگہ پر حضرات مفسرین وضاحت کرتے ہیں کہ لفظ واحد استعمال نہیں کیا, لفظ احد استعمال کیا. ویسے بظاہر واحد اور احد میں ہمیں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا, لیکن حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ واحد بولا جاتا ہے اثنین ثلاثہ اربع دو تین چار پانچ کے مقابلے میں. دوسرے جو اعداد ہیں ایک کے اوپر کے, ان تمام اعداد کے مقابلے میں واحد یعنی ایک. اور احد جو ہے وہ اس ذات کے لیے بولا جاتا ہے کہ جس کا کوئی جز نہ ہو, کوئی اجزاء سے نہ بنا ہو. بعض مرتبہ کوئی چیز ایک تو ہوتی ہے لیکن وہ مختلف اجزاء سے بنی ہوئی ہے. کرسی ہے, اس کے پائے ہیں, ہاتھا ہیں, بیٹھنے کی جگہ ہے, پیچھے ٹیک لگانے کی جگہ ہے, کئی چیزوں, کئی اجزاء اور کئی پارٹس کے مجموعے سے یہ تیار ہوئی ہے. تو وہ ہے تو واحد لیکن اس کو احد نہیں کہیں گے. احد اسی کو کہیں گے جس کا کوئی جز نہ ہو, جو بسیط ہو. تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے لفظ احد استعمال کیا, گویا اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ایک ہے. ایک وہ لوگ تو کئی معبودوں کے قائل تھے, وہ تو ہے ہی نہیں, لیکن اللہ کی ذات کی وحدانیت ایسی ہے کہ اس کا کوئی جز بھی نہیں ہے. اجزاء سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک اور منزہ ہے. اور پھر آگے اللہ الصمد, یہ الصمد عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز, لیکن صمد کی جو وضاحت کی تشریح کی جاتی ہے حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامر برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ بے نیاز والا ترجمہ جو ہے وہ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کافی نہیں. عربی زبان جو ہے وہ ایسی عجیب و غریب زبان ہے کہ وہ اس کے جو کلمات ہیں وہ جس مفہوم کو ادا کرتے ہیں. بہت سی مرتبہ ہماری اردو زبان کے اندر کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہوتا جو اس مفہوم کو پورے طور پر ادا کر سکے. اسی لیے بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں کوئی مترادف نہیں, یعنی کوئی ہم معنی لفظ نہیں. دو لفظ ہیں, لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ جو مطلب اس کا ہے وہی مطلب اس کلمے کا بھی ہے. دونوں کلمے بظاہر ایک مفہوم اور معنی کو ادا کرتے ہیں, لیکن جب اس ان کے مفہوم کے اندر غور کیا جاتا ہے تو ہر ایک کے مفہوم کے اندر کوئی ایک بات ایسی ہوتی ہے جو دوسرے کے اندر پائی نہیں جاتی. پورے طور پر کسی بھی کلمے کا مطلب دوسرے کلمے کے ساتھ من کل الوجوہ ہر اعتبار سے مطابق نہیں ہوتا. اسی لیے بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر کوئی مترادف لفظ نہیں ہے. مترادف تو اس کو کہتے ہیں ایسا کلمہ کہ دوسرا کلمہ اسی مفہوم کو اسی مطلب کو ہو بہو ادا کرتا ہو. لیکن کہتے ہیں نہیں, ہر کلمے میں کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو دوسرے کے اندر نہیں ہوتی. ویسے اس پہلو کو چھوڑ کر کے لوگ جو ہے وہ اکثری اعتبار سے اس کو مترادف کہتے ہیں, لیکن حقیقت میں مترادف نہیں ہے. تو یہاں پر بھی یہ احد اور واحد یہ دونوں ایک نہیں الگ الگ ہیں. اور یہاں صمد کا لفظ آیا, تو صمد جو ہے عربی زبان میں ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات اس اپنی ضرورتوں میں اس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. دونوں باتیں, وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں. اب حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اب جب ہم ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز, تو بے نیاز کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں, لیکن سب اس کے محتاج ہیں, وہ اندر نہیں آیا. گویا لفظ بے نیاز سے جب لفظ صمد کا ترجمہ کیا جائے گا تو وہ جو اس لفظ صمد کا, کلمہ صمد کا جو مفہوم ہے وہ پورے طور پر ادا نہیں ہوتا, بلکہ اس میں کمی رہ جاتی ہے. اور یہاں وہی بتلانا مقصود ہے کہ تمام مخلوقات اپنی تمام ضرورتوں میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. چنانچہ جو ہے حضرت مفتی تقی صاحب اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں, اللہ ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. یہاں الصمد کا ترجمہ انہوں نے بے نیاز نہیں کیا, بلکہ یہ جو اصل مفہوم ہے کلمہ الصمد کا اس کو انہوں نے ادا کیا. تو گویا اللہ تعالیٰ ایسے ہیں, جو اس میں جواب آ گیا ان کا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو سونے سے بنے ہیں نہ چاندی سے بنے ہیں, اس لیے کہ اگر سونے کوئی چیز سونے سے بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سونا وجود میں آیا اور وہ چیز اپنے بننے میں سونے کی محتاج ہے. چاندی سے بنی ہوئی ہے گویا پہلے چاندی کا وجود ہوا اور وہ چیز جو چاندی سے بنی ہے اپنے بننے میں اپنے وجود میں چاندی کی محتاج ہے, تو وہ احتیاط ثابت ہوئی. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے, گویا بے نیاز کہہ کر یعنی یہ اللہ کسی کا محتاج نہیں اور تمام چیزیں اس کی محتاج ہے, دونوں طرف سے ایسا مفہوم بتلایا گیا کہ اب اس کے بعد جو ہے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے جو سوال قائم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس سے بنے ہیں, وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. کسی بھی چیز کے متعلق اگر کہا جائے گا تو پھر یہ لازم آئے گا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں اپنے بننے میں اس چیز کے محتاج ہیں, حالانکہ ایسا نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں, سب اپنی ضرورتوں کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اللہ نے کسی کو جنا یعنی نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے, اور ولم یولد اور نہ اللہ جنا گیا یعنی اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے, اللہ کی کوئی اولاد نہیں اور اللہ تعالیٰ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے. وہ جو سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حسب و نسب کیا ہے, اللہ کے گویا ان کا نسب بتلاؤ کہ ان کے باپ کون ہیں دادا کون ہیں, تو کہا اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہی نہیں ہوئے. تو گویا اب وہ جو عربوں میں یا بعض اور دینوں میں کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے, جیسے یہ خود عرب کے لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے, تو لم یلد کہ اللہ نے کسی کو نہیں جنا اس کی نفی ہو گئی. یا جیسے عیسائی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں, لم یلد کہہ کر کے اس کی بھی نفی ہو گئی. اور اسی طریقے سے جو ہے یہودی حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں, اس کی بھی نفی ہو گئی, اللہ نے کسی کو نہیں جنا. ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا, تو اس سے ان لوگوں کی الوہیت کی بھی نفی ہو گئی کہ جب وہ ایسے ہیں کہ وہ تو پیدا ہو گئے دوسروں سے تو وہ معبود اور خدا نہیں بن سکتے ہیں. تو لم یلد ولم یولد کہ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفواً احد اور کوئی بھی اس کے جوڑ کا اور ہمسر نہیں, یعنی کفو اس کو کہتے ہیں کہ دو شخصیتیں ایسی ہو کہ ہر ایک اپنے کمالات میں اوصاف میں ایک دوسرے کے برابر کی ہو, کوئی کسی چیز میں کسی سے کم نہ ہو. اس عالم میں اور کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی برابری کا دعویٰ کر سکے, گویا کوئی اللہ کی جوڑی کا اور برابری کا نہیں ہے, تو اس سے گویا اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ تنہا اور یکتا ہے, کسی صفت میں, کسی خوبی اور کمال میں کوئی چیز, کوئی اللہ کے مشابہ نہیں ہو سکتا, اس کی نفی ہو گئی. دو چیزیں خاص طور پر ہیں, احدیت اور صمدیت. اللہ اکیلا ہے کوئی اور صمد, یا اکیلا ہے کوئی اس کے مشابہ نہیں ہے, کوئی اس جیسا نہیں ہے, کسی میں وہ کمالات نہیں ہیں جو اللہ کے اندر ہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اور صمد کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ اس کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہیں. گویا اور اخیر میں ہم کوئی اس کا ہمسر نہیں کہہ کر کے اس چیز کی بھی نفی کر دی ہے. اس طرح گویا اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ صفات اور کمالات بیان کیے گئے ہیں کہ کوئی دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ کا شریک اور ساجیدار نہیں ہے. اسی معنی کر کے اس کو سورہ اخلاص سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور اس سورت کے بڑے فضائل ہیں. اس سورت کے سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں سورہ اخلاص کے فضائل کے سلسلے میں جو روایتیں بیان کی ہیں ان کو میں جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے قل ہو اللہ احد سنی, کہ وہ آدمی اس کو بار بار پڑھ رہا تھا پڑھنے والا. جب صبح ہوئی تو یہ آدمی جس نے رات میں اس کی زبان سے بار بار سنی تھی, سننے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو بار بار سورہ قل ہو اللہ احد پڑھ رہا تھا. اور پوچھنے والے کا بیان کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کے اس بار بار پڑھنے والے عمل کو کم اور معمولی سمجھ رہا تھا, اس لیے اس نے ایسے انداز سے بیان کیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے, یعنی اس کے پڑھنے پر تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. وہ سائق کا جو مقصد تھا وہ تو نہیں سمجھتا تھا کہ بار بار کائے کو پڑھ رہا ہے, کیا ضرورت ہے اس کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کی یہ اجر و ثواب بتلا کر کے اس کی اہمیت کو اظہار کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے مسلم شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں تو یہ تہائی قرآن پڑھ کر سناتا ہوں. یہ صحابہ کو جمع کر کے آپ نے یہ بات فرمائی دی اور اس کے بعد آپ نے سورہ قل ہو اللہ احد پوری پڑھ کر کے سنائی, گویا یہ تہائی قرآن کے برابر. اسی لیے عام طور پر ہمارے یہاں اسال ثواب کے لیے جو آسان تدبیریں ہوئے ہیں کہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے اس کا ثواب جو ہے میت کو پہنچایا جاتا ہے, کہ تین مرتبہ پڑھنے سے تقریباً حکمن جو ہے فضیلت کے اعتبار سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, یہ بھی مسلم کی روایت ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ بھیجا اور ایک آدمی کو اس کا امیر بنایا. یہ آدمی جب بھی نماز پڑھاتا تھا تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنے کے بعد پھر قل ہو اللہ بھی پڑھتا تھا. گویا وہ جو سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملائی اس کو کافی نہیں سمجھا, قل ہو اللہ بھی ہر رکعت کے اندر ضرور ملاتا تھا. اب یہ لوگ جب واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے تھے. اس نے جواب میں کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمان کی صفات بیان کی گئی ہیں, اس لیے میں اس سورت کو بہت محبوب جانتا ہوں اور پڑھوں اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو ترمذی کی روایت ہے یہی روایت بیان کی, اور یوں پھر کہا کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں قل ہو اللہ احد سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اس سورت سے تیری جو محبت ہے اس نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. یہ حضرت کلثوم ابن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا, ہجرت فرما کر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کا پہلا قیام قبا میں رہا 14 روز. تو قبا کے قیام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں قیام فرمایا تھا اور وہ امام تھے قبا والوں کے, اور جب نماز پڑھاتے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھنے کے بعد پھر اس سورت کو پڑھتے ہیں. تو لوگوں نے کہا تب یہ تم کوئی سورت جب پڑھتے ہو تو اس کی کیا ضرورت ہے, پھر اسی کو پڑھو, دوسری سورت نہ پڑھو. تو لوگوں نے کہا, انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں, تم کو اگر میری امامت منظور ہے تو میں تو اسی طرح پڑھوں گا ورنہ میں الگ ہو جاتا ہوں. اور وہ ایسی شخصیت تھی کہ لوگ ان کی امامت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو لوگوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایسا کرتے ہیں. حضور نے ان کو پوچھا تو حضور نے یہی جواب دیا کہ مجھے اس صورت کے ساتھ محبت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس محبت نے تم کو جنت کے اندر داخل کر دیا. یہ اور حضرت سعید ابن مسیب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ لی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا, اور جس نے 20 مرتبہ پڑھ لی اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے جائیں گے. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اللہ کی قسم اس صورت میں تو ہم اپنے بہت زیادہ محل بنا لیں گے 10-10 مرتبہ یہ صورت پڑھ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت بڑا داتا ہے, جتنا عمل کرو گے اس کے پاس اس سے بہت زیادہ انعام ہے, یعنی اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں, تم جتنے چاہو محل اپنے لیے بنوا لو. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے روزانہ 200 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ لی اس کے 50 سال کے گناہ اعمال نامے سے ہٹا دیے جائیں گے, ہاں اگر اس کے اوپر کسی کا قرض ہو تو وہ معاف نہ ہوگا. یہ قرض کی جو ہے خطرناکی بھی اس سے معلوم ہوتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا کہ جو آدمی بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور داہنی کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ لے, قیامت کے دن اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا کہ اے میرے بندے تو اپنی دائیں جانب سے جنت میں چلا جا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سورہ قل ہو اللہ احد پڑھتے ہوئے سن لیا, آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا واجب ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی. بہرحال اس سورت کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں, اس لیے اس کو پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. روزانہ کم سے کم اگر 1-2 تسبیح اس کی پڑھ لیں اس سے انشاءاللہ بڑا اجر و ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو اس مختصر سی سورت میں جو ہے خالص توحید کو ثابت کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, اس لیے اس کو سورہ اخلاص سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید خالص کی نعمت سے مالا مال فرمائے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بعدد ما تحب و ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين, سلما لأوليائك وحربا لأعدائك, نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما أعطيتنا. اللهم استر عوراتنا وأمن رواتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا پودروی کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو درد کی شدت محسوس کرتے ہیں اللہ اس سے ان کو نجات عطا فرما راحت و سکون عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے کہ اللہ اس سے نجات عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.